گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے کتاب پر مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ حضور، معراج شریف کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مبارک مہینے میں، ایک عظیم الشان آپ کا یہ موضوع ہے کہ آپ نے اپنی مبارک آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، تو ہمارے عشق رسول کے حوالے سے اور مزید اس حوالے سے کچھ مدنی پھول اگر آپ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور دیگر محدثین نے اس حوالے سے یہ نقل کیا ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے گئے وہ 3000 سے زیادہ تھے۔
سبحان اللہ، 3000!
جی، یعنی بعض یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 3000 تو کم ہوئے، حالانکہ 3000 کم نہیں، بہت زیادہ ہے۔
ٹھیک ہے،
اس لیے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نبوت کے اعلان نبوت کے بعد کی زندگی کا حساب لگائیں گے تو وہ 23 سال بنتے ہیں۔
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، تو 3000 کا مطلب ہوا کہ ہر سال جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام 23 سال کے حساب سے آپ حساب لگاتے چلے جائیں تو یہ ہر سال کے جو بنیں گے وہ 250-300 بنیں گے۔ یعنی ہر دوسرے تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے سے وہ ایک معجزے کا ظہور ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی یہ مکمل معجزہ تھی۔
ٹھیک،
قرآن پاک میں فرمایا، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔
ٹھیک،
اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی، دلیل آ گئی۔ برہان دلیل کو کہتے ہیں اور معجزے کو بھی کہتے ہیں۔
صحیح،
اور علماء نے اس کی تفسیر میں یہ ارشاد فرمایا، ایک تفسیر کے مطابق یہاں پہ برہان سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر اس کی وضاحت ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس کو اپنی صدق کے اوپر، اپنے سچے ہونے پر، اپنی نبوت کے دعوے پر کسی اور معجزے کی کوئی حاجت ہی نہیں تھی۔
ٹھیک،
خود آپ کی ذات گرامی یہ ایسی تھی کہ یہ ذات ہی اپنے دعوے کے لیے دلیل تھی۔
ٹھیک،
کئی مقامات پر ہے، جیسے سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ذکر کیا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے۔
ٹھیک،
یعنی دیگر دلائل تو الگ چیز ہیں، دیگر جو معجزات میں دکھا رہا ہوں وہ تو الگ بات ہے، میری فقط زندگی پر غور کرو گے تو میری زندگی ایسی ہے جو تمہارے درمیان گزری ہے، اور تمہارا جو ماحول ہے اس میں جس پاکیزگی کے ساتھ، جس طہارت کے ساتھ، جس تقوی کے ساتھ، جس پرہیزگاری کے ساتھ گزری ہے، تم خود اس بات کی گواہی دو گے کہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں وہ سچ اور حق ہے۔
ٹھیک،
لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزے عطا ہوئے اس حوالے سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ دو معجزے
جی
وہ سب سے تفصیل کے ساتھ علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک معجزہ تو ہے قرآن مجید فرقان حمید، کہ یہ وہ معجزہ ہے کہ جس کے بارے میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ باقی جتنے بھی معجزے انبیاء کرام علیہ السلام لاتے رہے وہ معجزے ان کے زمانے تک تھے۔
ٹھیک،
ان کے زمانے والوں نے دیکھے، موسیٰ علیہ السلام نے عصا کے ذریعے پتھر سے پانی نکالا تو کس نے دیکھا؟ اسی وقت کے افراد نے دیکھا، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں، قرآن پاک نے اس کی خبر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا یہ جو ہے وہ اژدہا بن کر سانپوں کو نگل گیا، یہ کس نے دیکھا؟ آپ کے زمانے کے لوگوں نے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوڑیوں پر ہاتھ رکھا، ان کو شفا دے دی، مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دے دی، مردوں کو زندہ کیا لیکن ان کے زمانے کے افراد نے یہ چیزیں دیکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شق قمر فرمایا, چاند کو دو ٹکڑے کیا اس زمانے کے افراد نے دیکھا, سورج پھرا اس وقت جو لوگ موجود تھے انہوں نے اس کو دیکھا. لیکن قرآن وہ معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معجزہ قیامت تک کے لیے عطا فرمایا.
سبحان,
یعنی یہ دیکھا ہوا معجزہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ آج 1500 سال گزر چکے, قرآن کے ایک حرف کے اندر کوئی تبدیلی نہ آ سکی.
سبحان,
جو باتیں قرآن نے ارشاد فرمائی وہ حق بحق حرف بحرف ہمارے سامنے صحیح ثابت ہوتی جا رہی ہیں. رہنمائی کے لیے قرآن آیا, آج بھی اس سے رہنمائی حاصل ہو رہی ہے. اس کے بارے میں جو احادیث طیبہ کے اندر آئے کہ اس کی تلاوت سے دل نہیں بھرتا, اور اس کے دل نہیں بھرتا ہی نہیں, اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی تلاوت ہی الگ ہے.
تو
آپ دیکھ لیں, آپ جتنی مرتبہ قرآن پاک پڑھیں گے آپ کو ایک نیا لطف اس کے اندر آئے گا. ورنہ کوئی بھی کتاب آپ ایک مرتبہ پڑھیں دو مرتبہ پڑھیں تو آہستہ آہستہ اس سے دل بھرتا چلا جاتا ہے بندے کا, لیکن قرآن سے بندے کا کبھی دل نہیں بھرتا. اس لیے ہمارے اسلاف ہزاروں مرتبہ قرآن پاک کا ختم کر لیا کرتے تھے. تو ایک قرآن مجید فرقان حمید جو ہمیشہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر دلیل ہے, اور دوسرا علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج عطا ہوئی تاریخ انسانی کے اندر ایسی معراج کسی کو عطا نہیں کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کے اس معجزے کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ رات و رات آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا. اور اسی طرح سورہ والنجم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 آیتوں کے اندر اس واقعے کا اشارتاً ذکر فرمایا کہ والنجم اذا ہوا, اس چمکتے دمکتے ستارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے اترے. تو معراج ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کے اوپر جتنا غور و فکر کیا جائے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بھی دل کے اندر بڑھتی ہے.
سبحان اللہ,
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیسے اقار اسلات اسلام عطا فرمائے کہ جو تمام مخلوق سے اوپر گئے, سب سے اوپر گئے اور لا مکہ میں پہنچے, مکہ ہی نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. آپ کی عظمتیں بتاتی ہیں کہ اس وقت کیسے کیسے آپ کی تعظیم کے واقعات انبیاء کے ذریعے فرشتوں کے ذریعے پیش آئے. اور ساتھ ہی ساتھ اس معراج کے واقعے پر غور و فکر کریں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل کے اندر بڑھتی چلے جاتی ہے. کہ معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں, دولہا بنائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سدرۃ المنتہا پر فرشتے جمع ہو رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے کہ ہم نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے. وہاں ایسی تعظیم و تکریم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہو رہی ہے, انبیاء کرام مرحبا مرحبا کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولتے, وہاں پر بھی سوال ہے تو اپنی امت کا ہے, اپنی امت کے اوپر رحمت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر التجا کر رہے ہیں. وہاں پر علماء نے ایک وجہ بھی یہ بیان فرمائی معراج میں مختلف جگہوں پر جانے کی, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی تشریف لے کر گئے, پھر آپ کا جنت کا نظارہ کرنا, پھر اس کے بعد دوزخ کے اندر جانا. اس کی حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی کہ مسجد اقصی یہ اس مقام پر ہے کہ جو فلسطین کا علاقہ کہلاتا ہے, جو پہلے ملک شام کے اندر ہی شامل تھا, اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر میدان محشر قائم ہوگا. تو علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد اقصی لے گیا. اس میں ایک حکمت یہ ہے, ویسے تو بہت ساری حکمتیں ہیں جو اللہ ہی جانتا ہے, ایک حکمت یہ ہے کہ وہاں پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑیں گے تو یہ آپ کی امت کے لیے آسانی کا سبب بنے گا. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی امت کے اوپر میدان محشر کی مشکلات آسان ہوتی چلے جائیں گے. تو یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی مقام پر بھی ہمیں نہیں بھولے. پیدا ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امت کو یاد رکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال اپنی امت کا ہے. قبر انور کے اندر تشریف لے کر گئے تو خود فرماتے ہیں کہ لا ازال انادی فی قبری امتی امتی, کہ ہمیشہ اپنی قبر کے اندر امتی امتی پکارتا رہوں گا. تو یہ ساری باتیں اس بات پر بھی ہمیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کریں. سب سے بڑھ کر ہماری محبت اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے, کہ اتنی عظیم ہستی ہونے کے باوجود عقائد و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ہمیں نہیں بھولے. اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا پیغام اس حوالے سے ہمیں یہ دیا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. تو ہمہ وقت ہمیں نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے رہنے کی عادت بنانی چاہیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، وہ ہمارے محتاج نہیں، ہم ان کے ذکر کے محتاج ہیں، ان کا ذکر ہمیں بلندیوں پر پہنچائے گا۔
مدیشن کے ناظرین، یاد کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، یعنی اس میں یہ بھی ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے، درود پاک کا ورد کیا جائے، درود و سلام پڑھا جائے، تو یہ بھی طریقے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا شعر ابھی آپ نے سنا۔ تو خیر، یہ موضوع تو ایسا ہے کہ اس پر گھنٹوں کلام ہو سکتا ہے، گفتگو ہو سکتی ہے، اور کلام کرنے والے بات کر کر کے تھک جائیں گے، لیکن ظاہر کلام ختم نہیں ہوگا۔ آئیے آپ کا ویڈیو سوال ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔
سب یہ کہتے ہیں کہ ماں کے پیروں میں جنت ہے الحمدللہ، لیکن یہ کہ باپ کی اہمیت کیا ہے، یہ میرا سوال ہے، اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔
جی ہو، کیا فرمائیں؟
دیکھیں، ماں کے حقوق تو بہت زیادہ ہیں، اس سے انکار نہیں ہے کہ ماں کی اہمیت احادیث طیبہ میں بکثرت بیان کی گئی، حتیٰ کہ جب سوال کیا گیا کہ سب سے بڑھ کر حق کس کا ہے، تو فرمایا ماں کا، پھر ارشاد فرمایا، پھر ماں کا، پھر عرض کی، پھر ارشاد فرمایا ماں کا، آخر میں تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ میں باپ کا فرمایا۔ تو ماں کے حقوق بہت زیادہ ہیں، لیکن ماں کے حقوق زیادہ ہونے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ باپ کا کوئی حق نہیں۔ باپ کے حقوق بکثرت بیان کیے گئے ہیں، بلکہ جو عزت و تکریم ہے، تعظیم کا معاملہ ہے، اس میں باپ کا حق ماں سے بڑھ کر ہے۔ یعنی علماء نے اس کی تقسیم کاری یہ کی ہے کہ خدمت کے اندر ماں کو ترجیح دے گا، اور جو تعظیم و تکریم کا معاملہ ہے اس میں باپ کو ترجیح دے گا، کہ باپ جو ہے وہ اس کی والدہ کا بھی آقا ہے۔ والدہ کا جو ظاہر ہے کہ اس کی والدہ جو ہے وہ اس کی والد کی اہلیاں ہیں، تو والدہ کے اوپر سب سے زیادہ حقوق اس کے والد کے ہیں۔ تو اس لیے والدہ، والد کے جو حق ہیں، ان کی جو تعظیم و تکریم ہے، وہ والدہ سے بڑھ کر ہے، حق والدہ کا زیادہ ہے۔ اس کی مثال یہ دی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، کہ مثال کے طور پر باپ اور ماں دونوں ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے، تو آپ دونوں کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو پہلے کھڑے ہونے میں باپ کی تعظیم کی نیت کریں، کہ باپ تعظیم کے اعتبار سے مقدم ہے، اور اگر ماں اور باپ دونوں مثال کے طور پر ایک ساتھ پانی مانگتے ہیں، تو پہلے پانی ماں کو پیش کرے، کہ خدمت کے اعتبار سے ماں کا حق زیادہ ہے، لیکن تعظیم و تکریم کے اعتبار سے یہ والد کا حق زیادہ ہے۔ بکثرت احادیث طیبہ کے اندر باپ کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا گیا، کہیں ملا کر حکم دیا گیا ماں باپ دونوں کا، کہ یہ دونوں ہی تمہارے لیے دروازے ہیں، جنت کے دروازے یا دوزخ کے دروازے ہیں، کہیں الگ سے باپ کا حکم دیا گیا، یہ فرمایا کہ انت و مالک لی ابی کا، تو اور تیرا مال یہ دونوں کے دونوں تیرے باپ کے ہی ہیں۔
صحیح،
ٹھیک ہے۔ تو اس لیے باپ کے حقوق کم نہیں ہیں، باپ کے حقوق بھی بہت زیادہ ہیں۔ تفصیل کے لیے آپ احترام مسلم نامی رسالہ امیر اہل سنت کا، اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، اور جو مختلف حقوق ہیں اس حوالے سے اعلی حضرت کا ایک رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ سے شائع ہے، جس میں باپ کے، ماں کے، سب کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔
مزید کورس کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔
ایک شرعی مسئلہ جاننا تھا دارالعلوم تعالی سنت سے سلسلے سے، نا کہ ایک کلمہ بولا جاتا ہے اکثر کہ خدا عزوجل دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ جملہ کفری ہے یا نہیں، اکثر جب لوگوں کو کچھ زیادہ ملتا ہے تو وہ جملہ یہ بولتے ہیں۔
جی حضور، کیا ارشاد فرمائیں؟
اس کو کفریہ تو نہیں بولا جائے گا کہ یہ کفریہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بکثرت دیا جا رہا ہے۔ چھپڑ پھاڑ کے دینا مطلب یہ کہ جب چھپر پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی چیز زیادہ اس میں وسعت ہو گئی ہے تو بکثرت اس کو مل رہا ہے، یہ کنایہ استعارہ ہے۔ تو ایسے کلمے کے استعمال میں جو ہے وہ کفر نہیں بنے گا، اور استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
جی اگلی کال۔
محمد عظیمت طارق گجرانوالہ تحصیل کاموکی سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ جو کالی مہندی لگاتے ہیں، تو کالی مہندی لگانا اس کا ان کے شریعت میں کیا حکم ہے؟
جی کیا ارشاد فرمائیں گے؟
بتایا نہیں انہوں نے کہ کالی مہندی کہاں لگانی ہے۔
ٹھیک ہے،
تو مرد کو تو بہرحال کالا رنگ ممنوع ہے، اس حوالے سے ممنوع ہے کہ ظاہر ہے کہ اس نے ہاتھ پیر میں تو مہندی لگانی نہیں ہے، تو نہ جائے گی، داڑھی یا سر پہ لگائیں گے تو کالا رنگ داڑھی میں کرنا منع ہے، کالا رنگ تو کر نہیں سکتے، چاہے وہ حجاب کی صورت میں ہو چاہے کسی اور رنگ میں ہو۔ اور جہاں تک رہا عورتوں کا معاملہ، اسلامی بہنوں کا معاملہ، تو وہ بھی جو سر کے بال ہیں اس کے اندر سیاہ مہندی نہیں لگا سکتی، ان کو بھی سیاہ رنگ کرنا یہ ممنوع ہے۔ البتہ کالی مہندی اس کے علاوہ وہ ہاتھ میں لگاتی ہیں یا پیر میں لگاتی ہیں، تو اس کا لگانا ان کو جائز ہے، سوائے اس مہندی کے کہ جس کی ممانعت ہے، یعنی ایسی کیمیکل والی کون مہندی کے جس کا جرم ایسا جمتا ہے کہ دھلنے کے باوجود اترتا نہیں، بعد میں اترتا رہتا ہے، ایسی جو مہندی، خاص ایسی مہندی وہ تو نہیں لگائیں گی۔ اس کے علاوہ جو مہندی ہے وہ اگر کالے رنگ کی بھی لگاتی ہیں ہاتھ یا پاؤں پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالوں پر وہ بھی کالا رنگ نہیں کر سکتی۔
جی اگلی کال۔
بہن ہے جی, اس نے عمرے پہ جانا ہے اور اس کا محرم کوئی نہیں ہے جی, اور اس کا ایک لچہ ہے تقریباً 13 سال عمر ہے, کیا وہ محرم شرعی طور پر بن سکتا ہے اور وہ عمرے پہ جا سکتا ہے؟
عمرے پہ جانے کے لیے محرم,
عورت کے لیے شرط تو یہی ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہونا ضروری ہے
جی.
اور علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو مراہق یعنی قروب قریب بلوغ ہو یعنی بالغ ہونے کے قریب قریب ہو جی. تو اب یہ 13 سال انہوں نے جو ذکر کی ہے یہ ہے ہی مراہق کی عمر, اور 13 سال ویسے بھی انہوں نے جو ذکر کی ہوگی وہ عیسوی اعتبار سے کی ہوگی, تو اس میں ویسے ہی وہ جو ہجری اعتبار سے ہے یہ 14 کے قریب قریب ہو گیا ہوگا. تو اگر وہ ایسا ہے کہ دیکھنے میں صحیح صحت مند معلوم ہوتا ہے اور حفاظت کر سکتا ہے ایسا ہے, تو پھر اس صورت میں اس کے ساتھ عورت سفر کر سکتی ہے. جبکہ دیکھنے میں واقعی بڑا محسوس ہوتا ہو, بالکل چھوٹا سا بچہ سا نہ لگتا ہو,
ورنہ سفر کی جو پروسیس ہے
جی وہ کر سکتا ہو, تو یعنی دیکھنے میں بڑا محسوس ہوتا ہو, یہ علماء نے لکھا ہے کہ بلوغ کے قریب ہے تو ایسے بچے کے ساتھ بھی عورت سفر کر سکتی ہے.
جی اگلی کال.
میرا نام سید محمد منور علی اتاری ہے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کسی غیر مسلم کمپنی کی نقل بنانا جائز ہے یا نہیں؟
جی کیا فرمائیں؟
مجمل سوال ہے ان کا, یعنی کیا نقل بنانا, کس چیز کی نقل بنانا. اب دیکھیں مسئلہ یہی کہ نقل جو بنائی جاتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں تو وہ ہوتی ہیں کہ جس کی قانون اجازت ہوتی ہے کہ آپ اس کی بنا سکتے ہیں نقل,
مشین جیسے.
تو ہاں تو اب یہ اس اعتبار سے نقل قانوناً بناتے ہیں تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ سامنے والے کو تو دھوکہ نہیں پڑ رہا. مثلاً کمپنی مشہور ہے اگرچہ کہ غیر مسلموں کی ہے لیکن مشہور کمپنی ہے کہ جس کی طرف لوگوں کا رجوع رہتا ہے. اب انہوں نے اسی کمپنی کا مارک لگا کے اسی کی طرح بنائی اور شو بھی یہ کر رہے ہیں کہ گویا کہ وہ اسی کمپنی کی ہے, تو ظاہر ہے یہ دھوکہ ہے, تو دھوکے کی اجازت نہیں ہے. دوسری صورتیں یہ ہوتی ہیں کہ قانوناً بھی بہت ساری جگہ پر یہ چیزیں ممنوع ہوتی ہیں, اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے قانوناً وہ رجسٹرڈ ہوئی بھی ہوتی ہیں, قانوناً اس سے بنانا منع ہوتا ہے, تو ظاہر ہے اس اعتبار سے بھی یہ ممنوع ہوگا, اس کو بنانے کی اجازت نہیں ہوگی. تو غیر مسلم ہونا یہ اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ آپ کسی کو دھوکہ دے سکیں, آپ جو ہے وہ کسی کو فریب دے سکیں, اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. تو ابھی یہ جو کمپنی ہے اور کیا چیز یہ بنا رہے ہیں, قانونی پروسیس اس کا کیا ہے, اس تمام کی اگر وضاحت ہوتی تو بات واضح ہو جاتی. لیکن بہرحال دھوکہ دینے کی کسی صورت بھی اور قانون کے خلاف, وہ قانون کے جو شریعت مطالعہ سے نہیں ٹکراتا, اس کے برخلاف عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے.
مدینہ شریف کے ناظرین, بہت ساری چیزوں سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے, حلال و حرام الحمدللہ عزوجل کیا ہے, کیا کرنا ہے, اس حوالے سے ہم سن رہے ہیں. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائے کہ امام نے جو ہے وہ سنت موقعہ نہیں پڑھی, جو ایسے میں سمے موصول ہوئے, مقتدیوں کو بھی پتا ہے کہ امام نے سنت موقعہ نہیں پڑھی, تو کیا اس سے جماعت پر کوئی اثر پڑے گا؟
دیکھیں جماعت پر جو اثر پڑے گا وہ یہ ہوگا کہ جماعت ہو تو جائے گی,
ٹھیک ہے,
لیکن امام کا اس طرح کرنا یہ غلط ہے, اور بعض صورتوں میں اس کے فسق کی صورتیں بنیں گی, جیسے فجر کی دو سنتیں ہیں,
ٹھیک ہے,
اس کا حکم بہت سخت ہے.
صحیح.
تو اب بار 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 وہ چھوڑتا رہتا ہے, عادی ہے اس چیز کا, کھلم کھلا اسی چیز کر رہا ہے, تو اس میں کئی صورتیں وہ بنیں گی کہ فاسق کے مولین وہ بن جائے گا. ظہر کی چار سنتیں غیر سنت موقع جو ہیں وہ ہیں بھی سنت موقع, فرض سے پہلے پڑھنا سنت موقع ہے, جس طرح وہ سنت موقع ہے اسی طرح فرض سے پہلے پڑھنا بھی سنت موقع ہے, تو اس لیے اس کو چھوڑنے کی تو اس کو اجازت نہیں ہوگی. اب مقتدیوں کو پتا ہے تو اس صورت میں تو بات بالکل آسان ہو جاتی ہے کہ بندہ پہلے سنتیں پڑھ لے, اس کے بعد پھر وہ جماعت کروائے, اس سے پہلے جماعت نہ کروائے. اصل میں عام طور پہ ہوتا ہی ظہر میں ایسا ہوتا ہوگا ائمہ کا کہ بھاگتے بھاگتے پہنچے ان ٹائم پر, اب 2-3 منٹ رہ گئے پڑھیں گے تو پھر مقتدی جو ہے وہ باتیں کریں گے کہ دیر کر دی وہ ہو گیا. تو دیکھیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں, مخلوق کی وہاں پر پرواہ نہیں کی جائے گی. تو ٹھیک ہے اگر بات کرتے ہیں تو ان کو کرنے دیں, آپ کو ویسے ہی پابند ہونا چاہیے کہ آپ وقت سے پہلے وہاں پر پہنچ جائیں. ایک آدھ مرتبہ اگر اس طرح کا معاملہ ہوگا تو مقتدی بات نہیں کریں گے, وہاں بات کریں گے کہ جہاں آپ بکثرت اس کی عادت بنائیں گے. تو آپ پہلے نماز سنتیں پڑھیں پھر اس کے بعد جماعت کروائیں, اس سے پہلے جماعت نہ کروائیں.
جی اگلی کال.
میں ضلع پنجاب سے بات کر رہا ہوں. طالبہ سے سوال یہ پوچھنا تھا کہ آدمی فوت ہو جاتا ہے عمرہ یا حاج کرنے کے لیے باہر جاتا ہے, تو اس کے گھر والے جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگ آتے ہیں تو وہ فاتحہ کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھو, لیکن وہ آگے سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی دفن نہیں ہو, دفن ہونے میں مہینہ لگ سکتا ہے, ہفتہ لگ سکتا ہے, تو کیا یہ شرط ہے کہ آدمی دفن ہوگا تب بھی فاتحہ خوانی ہوگی یا اس سے پہلے بھی فاتحہ خوانی ہو سکتی ہے؟
جی حضور کیا فرمائیں؟
دیکھیں فاتحہ کھانے کے لیے تو کوئی شرط نہیں ہے کہ اس کو دفن کیا جائے یا جو ہے اس کی تدفین کے مراحل ہو جائے. اصل میں ہمارے یہاں عام طور پر یہ تصور ذہن کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ جو ایصال ثواب ہوتا ہے, ثواب پہنچانا ہوتا ہے, وہ فقط جو دنیا سے رخصت ہو چکے انہی کے لیے ہے. ٹھیک ہے, جیسے ان کا سوال تو چلے دنیا سے جانے والے ہی کے لیے, لیکن کیونکہ تدفین نہیں ہوئی اور پتہ ہی نہیں ہے کہ کب ہوگی. ٹھیک ہے, پروسیس ہی ایسا چل رہا ہے تو یہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں جی تدفین کے بعد ہی ہوگی, تو ایسا کچھ نہیں ہے. تمام کتب فقہ کے اندر اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ تمام کی تمام عبادات, چاہے وہ فرض ہوں, چاہے واجب ہوں, چاہے نفل ہوں, چاہے سنت ہوں, کسی طرح کی عبادت ہو, وہ زندہ اور مردہ ہر ایک کو ایصال کی جا سکتی ہے, یعنی اس کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لہذا اگرچہ کہ اس کی تدفین نہیں ہوئی, بلکہ اگرچہ اس کا انتقال ہی نہ ہوا ہو, جیسے بہت سے افراد ہوتے ہیں عمرے پر جاتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنے والدین کو ثواب پہنچائیں, عمرہ کر کے ثواب پہنچائیں, تو یہ تشویش ہوتی ہے کہ ابھی تو والدین زندہ ہیں, تو کیا ان کی طرف سے, یعنی ان کے لیے عمرہ تو وہ اپنی طرف سے کرے گا, اب جو ثواب پہنچانا ہے وہ پہنچا سکتا ہے نہیں پہنچا سکتا, تو بالکل پہنچا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کئی احادیث طیبہ, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ آپ نے بعض افراد سے کہا کہ وہاں جاؤ تو نفل پڑھ کے اتنے میرے لیے اس کا ثواب ایصال کر دینا. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ مردہ ہی کو جو ہے انتقال کے بعد ہی اس کو ایصال کیا جائے, جو زندہ ہے اس کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے.
جی مدید کال دیجیے.
محمد نعیم اختر اتاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. رہنمائی فرما دیجئے کہ کوئی حدیث پاک یا کوئی روایت میں ہے ایسا کہ رمضان کی آمد پر کوئی خوشخبری سنائے تو رمضان کا چاند نظر آنے پہ یا رمضان کی آمد پر تو اس کے لیے جنت واجب ہے؟
چلتے ہیں ایسے میں, چلتے ہیں رمضان کی آمد. آمد
جی, اب تو آمد ہے رمضان کی, تو اس حوالے سے اب آنا شروع ہو چکے کہ جس نے سب سے پہلے جو ہے وہ خبر دی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. دیکھیں اسی اس طرح کی روایت کے بارے میں علماء نے لکھا کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے.
ٹھیک
ہے, یعنی چھان پھٹک کر کے علماء جو ہے وہ تھک گئے, لیکن ایسی کوئی روایت نہیں مل سکی جس طرح یہ. اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ یہ فقط رمضان کے لیے نہیں, ربیع الاول آئے گا اس کے لیے بھی یہ چلے گی, رجب آئے گا اس کے لیے بھی یہ چلے گی, بقرا عید کا مہینہ آئے گا تو اس کے لیے بھی یہ چلے گی. تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں ایک بہت بہت سینسیٹیو معاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایسی بات کی نسبت کرنا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمائی, یہ بہت حساس معاملہ ہے. بہت زیادہ اس میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ مجھ پر جھوٹ باندھنا یہ عام لوگوں پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے, اس لیے کہ میرے اور آپ کی طرف ایک بات کی نسبت کی جاتی ہے تو وہ بھی غلط ہے کہ آپ کی طرف ایک بات کی نسبت کر کے میں کہتا ہوں کہ آپ نے یوں کہا ہے, میری طرف بات کی نسبت کر کے کوئی کہتا ہے کہ میں نے یوں کہا ہے حالانکہ میں نے وہ بات نہیں کہی ہوتی, تو یہ بھی درست نہیں ہے. لیکن میری اور آپ کی بات یہ شریعت قرار نہیں پائے گی کہ میں نے کہا ہے یا آپ نے کہا ہے, تو اس کو شریعت مطہرہ کا حکم نہیں کہا جائے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف سے کوئی بات منسوب کی جائے گی تو پھر وہ شریعت کا حکم قرار پائے گا کہ یہ شریعت ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بات کو منسوب کرنے سے پہلے ڈرنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس قدر قریب تھے کہ باہر سے آنے والے یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید اہل بیت میں سے ہیں, اتنی زیادہ قربت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تھی. خود قرآن کے بارے میں یہاں تک فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ قرآن کی کون سی آیت کس مقام پر کس کے بارے میں کب نازل ہوئی ہے, اتنا علم ہے. لیکن اس کے باوجود جب حدیث بیان کرتے تھے تو آپ کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا اور آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ حتی الامکان یہ کہنے سے بچتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے. بہت احتیاط برتا کرتے تھے اس حوالے سے, بلکہ ایک مقام پر تو امام زہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تذکرۃ الحفاظ میں یہاں تک لکھا کہ ایک مرتبہ آپ نے بولنا شروع کیا, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہاکذا ہاکذا ہاکذا, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا اس طرح فرمایا اس طرح فرمایا, وہ تذبذب کے اندر آ گئے کہ الفاظ کیا تھے. فرماتے ہیں کہ فرا فرا کا مطلب ہوتا ہے دوڑ جانا, بھاگ جانا وہاں سے, تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے, فوراً چلے گئے وہاں سے, تو آپ کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی تھی. تو ہمارے اسلاف اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتا کرتے تھے. تو اس طرح یہ جو حدیثیں آگے بڑھا دی جاتی ہیں کہ فلاں مہینے کی آمد کے اوپر جو ہے وہ آپ دیں گے کسی کو خبر, تو آپ کو جو ہے جنت واجب ہو گئی, کل بروز قیامت پکڑ بھی ہو سکتی ہے.
صحیح.
پوچھ لیا جائے کہ تمہیں یہ بات آگے بڑھانے کی اجازت کس نے دی تھی, تو اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتیں. جب تک کسی بات کے بارے میں, خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے بارے میں, آپ کسی مستند سنی عالم دین سے اس کی کنفرمیشن نہ کر لیں, اس وقت تک ہرگز اس کو آگے نہ بڑھائیں.
اچھا, اب جیسے یہ تو مہینے کی مبارکباد کے حوالے سے تھا, مختلف ایس ایم ایس اسی طرح کے آتے ہیں موبائل پر کہ بھائی آپ اس کو آگے بڑھا دیں تو آپ کو خوشی ملے گی, آپ اس کو آگے فارورڈ کر دیں اتنے لوگوں میں تو آپ کو یہ ملے گا, تو وہاں بھی مطلب آدمی آزمائش میں آ جاتا ہے کہ میں کیا کروں اس حوالے سے.
دیکھیں, یہ تو ایک الگ بات ہے کہ ملے گی خوشی,
جی
اس کے ساتھ یہ ایڈ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے نہیں بڑھایا تو پھر آپ کو 10 دن میں نقصان ہو جائے گا, 12 دن میں آپ کی نوکری چلے جائے گی, 15 دن میں بچہ مر جائے گا, 20 دن کے اندر گھر تباہ و برباد ہو جائے گا. بھائی کس شریعت کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے, اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے کہ جس نے میری بات کو سنا, یاد رکھا اور اس کو آگے پہنچا دیا. بلیغو انی ولو آیا, یہ ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی بات ہو. لیکن یہ کہاں ارشاد فرمایا کہ اگر نہیں پہنچاؤ گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں, اس طرح کی بات ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ضرور اپنی امت کی رہنمائی فرماتے کہ ورنہ کہیں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائے. تو اس لیے بہت زیادہ اس طرح کے ایس ایم ایس جو چلائے جاتے ہیں, اور اب تو جیسے جیسے ٹیکنالوجی آ رہی ہے ایسے ایسے یہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اب آواز کے اندر آنا شروع ہو گیا, ایسے ایسے خوبصورت مناظر آئیں گے, آواز کے ساتھ وہ بنانا شروع کریں گے کہ فلاں کو زیارت ہوئی اور اس کو یہ ہوا اور اس نے پہنچایا, اس کی نوکری لگ گئی, اس نے نہیں پہنچایا وہ تباہ ہو گیا. تو خدا کے واسطے ایسی چیزوں سے گریز کیا کریں اور لوگوں کو تشویش کے اندر مبتلا نہیں کیا کریں. اور ایسے ایس ایم ایس کسی کے پاس آئیں تو اس کو چاہیے کہ وہ نہ آگے بڑھائے.
صحیح.
بلکہ بعض صورتوں میں تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ آگے نہیں بڑھائے گا. یہ نقصان والا.
صحیح.
کہ اس کو آگے بڑھانے کی اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھائے.
صحیح. مدی چل کے ناظرین, آئیے ہم فیضان احمد رضا جامعہ چلتے ہیں اور وہاں پر دیکھیں طلبہ مفتی صاحب سے کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم
و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں جامعہ احمد رضا جامعہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج ہوئی, جو معجزہ عطا کیا گیا, تو یہ جسمانی ہوا روحانی ہوا, اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں.
اس حوالے سے جو محققین کا قول ہے,
جی
اکثر
جی
علماء کا قول ہے اور اکثر صحابہ کرام علی مردوان کا قول ہے, وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج بیداری میں جسمانی طور پر ہوئی, یعنی پوری کی پوری معراج مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک, پھر مسجد اقصی سے ساتوں آسمان, پھر اس کے بعد جو ہے سدرت المنتہا, پھر سدرت المنتہا سے دیگر مقامات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جانا, یہ تمام کا تمام بیداری کی عالم میں ہوا. قاضی عاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ شفا شریف کے اندر اس مسئلے کو صحابہ اکرام علیہ رضوان کے اقوال کی روشنی کے اندر بیان کیا ہے کہ تمام کے تمام دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معراج جسمانی ہوئی. اس لیے ایک تو احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں کہ جو جو باتیں موجود ہیں وہ ساری کی ساری اس بات کی رہنمائی کرتی ہیں کہ یہ بیداری کے اندر ہوئی ہیں.
صحیح.
دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات کہ جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی.
ٹھیک.
عبد کا لفظ بولا جاتا ہے اس ذات پر کہ جو جسم اور روح دونوں ہوں.
ٹھیک.
یعنی جسم کے ساتھ روح بھی موجود ہو تو اس پر عبد بولا جاتا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اگر یہ معراج روحانی ہوتی تو یہ نہ کہا جاتا سبحان الذی اسرا بعبدہ, بلکہ یہ کہا جاتا کہ سبحان الذی اسرا بروح عبدہ, کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کی روح کو لے گئی. تو جب عبد فرمایا تو عبد کا معنی ہی ہوتا ہے کہ جسم اور روح دونوں کا مجموعہ. تو یہ آیت ہی اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ جو معراج ہوئی وہ جسمانی معراج ہوئی.
صحیح.
دوسری بات یہ کہ اگر معراج روحانی ہوتی
صحیح
تو پھر یہ جو کفار جو استہزاء کر رہے تھے, مذاق کر رہے تھے, اسی طرح بعض وہ کہ جو ایمان لے کر آئے تھے لیکن ضعیف الاعتقاد تھے اور وہ فتنے کے اندر مبتلا ہوئے, ایمان سے پھر گئے
صحیح.
اگر یہ معاملہ روحانی ہوتا یعنی یہ معاملہ خواب کے اندر دکھایا گیا ہوتا
صحیح.
تو یہ تو کوئی فتنے والی چیز ہی نہیں ہے, یہ صحیح. کوئی آزمائش میں پڑنے والی چیز ہی نہیں ہے. جو خواب ہے اس میں تو بندہ پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے, کہاں کہاں ایک لمحے کے اندر چلا جائے گا. تو وہ تو کفار کہہ سکتے تھے کہ اس میں کیا ہوا
صحیح.
خواب میں تو ہم بھی ساری کی ساری چیزیں دیکھتے ہیں
صحیح.
تو یہ آزمائشیں آتی ہی نا, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اعتراضات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر جواب دینا. پھر احادیث طیبہ کے اندر یہ موجود ہے کہ بیت المقدس آپ کے سامنے کر دیا گیا اور آپ نے پھر وہ ساری کی ساری نشانیاں ان کو دیکھ کر بتائیں. تو یہ سب چیزیں اس بات کی طرف ہی رہنمائی کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج عطا کی گئی وہ جسمانی معراج عطا کی گئی, ورنہ روحانی معراج آپ کو ایک مرتبہ نہیں 33 مرتبہ عطا کی گئی. معراج جو ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جسمانی عطا ہوئی, اس کے علاوہ روحانی معراج تو آپ کی بہت ساری ہیں.
مدیس علیہ کے ناظرین, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عظیم الشان معجزہ عطا ہوا, آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا, اس کے حوالے سے بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا. مزید کالز کو ہم لیتے ہیں.
سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. یہ پانی کا کاروبار ہے جو لوگ پانی کو خرید کر کے بیچتے ہیں اور منافع کماتے ہیں, یہ اس پہ کیا رائے مفتی صاحب دیں گے؟
تو یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے پانی کا, کیا فرق؟
دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بالخصوص جو پانی بیچا جاتا ہے اس میں تو تگودو بھی کی جاتی ہے, اس کو جمع بھی کیا جاتا ہے, پھر جو اچھی کمپنی ہو تو وہ فلٹر بھی اچھے انداز میں کرتی ہے, پھر پہنچانا بیچنا, یہ سارے کے سارے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کاروبار شرعاً یہ جائز ہے
صحیح.
اب اس میں کوئی دھوکہ دہی کرتا ہے, مثلا بول رہا منرل واٹر ہے کہ یہ فلٹر کیا ہوا پانی ہے, لیکن وہی نل سے بھر کے پانی دے دے گا تو ظاہر ہے پھر دھوکہ دے رہا ہے وہ
صحیح.
یہ ایک الگ جرم ہے, وہ تو پھر کسی بھی چیز کے اندر آئے گا تو وہ جرم بنے گا, وہ ناجائز و حرام ہوگا. لیکن فی نفسی ہی اس پانی کے کاروبار کے اندر کوئی حرج نہیں ہے
ٹھیک,
کیونکہ یہ جمع کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو آگے بیچتے ہیں, تو شرعاً یہ کام جائز ہے.
مدی چل کے ناظرین ہمارے ساتھ سلسلے میں جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام یہاں بھی حاضر ہوتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جس صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ مشہور ہے کہ جب کسی کا ذکر ہو رہا ہو, کسی کے متعلق بات ہو رہی ہو, تو وہ آ جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہے, یا یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان کا نام لیا تو حاضر ہو گیا, برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیجیے.
دیکھیں پہلا جو جملہ ہے اب یہ بس عوامی رومر ہوتی ہے
صحیح,
اور بات مشہور ہوتی ہے کہ جی لمبی عمر والا آ گیا
صحیح.
حالانکہ ایسا ضروری نہیں ہے
صحیح
کہ جو آئے اور اس کی عمر لمبی ہو. بعض بچے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں, اب وہ نانا نانی یاد کر رہے ہیں, دادا دادی یاد کر رہے ہیں, ماں باپ لے کے پہنچ گئے تو اب پتہ چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا, تو اب کیا کہا جائے گا کہ اس کی لمبی عمر ہوئی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو.
عوامی جملے ہیں,
عوامی جملے ہیں. ممکن ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا ہو کہ اس کو یاد کیا جاتا, وہ پہنچ جاتا تو اس کی عمر لمبی ہوتی ہو, تو اس سے یہ بات چلی گئی. اور جو دوسرا جملہ ہے یہ تو سخت دل آزار ہے کہ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ شیطان کا نام لیا تو وہ آ گیا, تو ظاہر ہے کہ وہ تو دل آزاری ہے. کسی کو شیطان بولا گیا تو اس سے تو معافی بھی مانگنا پڑے گی, اگر اس کے سامنے یہ بات کہی ہے, اس کے پیچھے کہی تو پھر یہ غیبت ہو گئی, اس تک پہنچی یہ بات تو پھر اس سے معاف کروانا بھی ضروری ہوگا, اس پر توبہ کرنا بھی ضروری ہوگا. تو یہ درست نہیں ہے کہ کسی کے آنے پر یہ کہنا کہ شیطان کا نام لیا اور وہ آ گیا.
جی ویڈیو سوال دیجیے گا.
میرا فرحان احمد اتاری نام ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے, کہا جاتا ہے بچے کا حقیقہ نہ کرنے پر مستقبل میں مشکلات آتی ہیں, یہ کہاں تک صحیح ہے؟
جی بچے کا حقیقہ,
دیکھیں صحیح بات ہے, اصل میں یہ روایتیں موجود ہیں, حدیثیں موجود ہیں کہ بچہ جو ہے وہ بلاؤں کے اندر گھرا ہوا ہوتا ہے
ٹھیک,
تو عقیقے کے ذریعے اس پر جو بلائیں مصیبتیں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. تو جس کی استطاعت ہے, پریشانی جس کے پاس وسعت موجود ہے, جو کر سکتا ہے, اس کو اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے, عقیقہ کرنا چاہیے کہ اس سے بچے سے بلائیں مصیبتیں دور ہوتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کی استطاعت نہیں ہے اس پر کرنا یہ لازم ہو گیا. یہ سنت مستحبہ ہے, اگر کسی نے کیا تو باعث ثواب ہے, فائدہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو. لیکن اگر کسی کی وسعت نہیں ہے یا کسی نے ویسے ہی نہیں کیا تو بھی اس کو گناہگار نہیں کہا جائے گا کہ وہ گناہگار ہوا. بالخصوص جس کے پاس وسعت نہ ہو, قدرت نہ ہو, وہ نہیں کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر وہ چیز اس کے اوپر ڈالنا ہے کہ جس کی وہ طاقت ہی نہیں رکھتا. اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جو اس کی طاقت ہے. تو لہذا یہ اس کے بارے میں نہیں کہا جائے گا کہ اس پر کرنا لازم ہوا ہے, کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بچے کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔
اچھا یہاں پر اگر مدی چینل کے ناظرین کو آپ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر مطلب سالگرہ کا سلسلہ کیا جاتا ہے، بھائی بچہ آج اس کی ایک سال عمر ہو گئی، دو سال، اس پہ بھی ظاہر خرچہ ہی ہوتا ہے، خاندان کے لوگ جمع ہوتے ہیں، تحفہ تحائف کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اب عقیقہ کیا بڑی دھوم دھام سے کریں جس پہ مطلب لاکھوں روپے خرچ ہوں گے، یا اب سالگرہ بھی تو کر رہے ہیں اس پہ بھی تو پیسہ خرچ ہوتا ہے نا، تو سالگرہ کرنا بہتر رہے گا یا عقیقہ ہی کر دیا جائے اور ایک چھوٹے سے اس کو سلسلہ کر
دیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سالگرہ کوئی مستحب مستحسن کام تو نہیں،
ٹھیک ہے،
کہ سالگرہ منائی جائے، ہاں شریعت کے دائرے کے اندر منائی جا رہی ہے، مباح کام ہے، اس میں کوئی اچھی نیت کر دی گئی اور کوئی اس کے اندر غلط کام نہیں کیا گیا تو ثواب کا کام وہ بن سکتا ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن عقیقہ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کریمین کی طرف سے قربانی کی تھی، خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ فرمایا،
سبحان اللہ،
تو اس لیے ظاہر ہے کہ بہر صورت سالگرہ سے جو بہتر ہے اخلاص اور الہیت کے ساتھ کیا جائے تو عقیقہ ہی بہتر ہے، تو نہ اس میں لاکھوں روپے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت ہے، اگر کسی کی ایک بکری، ویسے لڑکی کا ایک بکری ہے تو اس کے لیے ایک بکری ذبح کی جائے اور لڑکے کی طرف سے دو بکرے، لیکن دو بکری کی وسعت نہیں ہے تو ایک بھی کیا جا سکتا ہے اس کی طرف سے، تو بھی اس کا عقیقہ ہو جائے گا، تو یہ خرچہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خرچہ ان کے اوپر نہیں ہے، اور پھر اس میں یہ ہے کہ اس کا گوشت سارے کے سارا خود بھی رکھ کے کھا سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، وہ خود بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، دادا دادی بھی کھا سکتے ہیں، نانا نانی بھی کھا سکتے ہیں، والدین بھی کھا سکتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اگر یہ دیکھا جائے گا تو یہ 5-6-7-8 ہزار روپے کا خرچہ ہوگا، تو اس سے زیادہ نہیں ہوگا، تو یہ ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے مصیبتیں بھی دور ہوں گی، سنت بھی ادا ہوگی، تو سالگرہ سے تو بہتر ہی قرار پائے گا۔
جی اچھا حضور، یہ ارشاد فرمایا، ایس ایم ایس یہ ملا کہ جیسے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں اور ظاہر ہے مدنی چینل ہمارا ایک سہارا ہے، ظاہر ہے اس کے ذریعے ہم علم دین بھی سیکھتے ہیں، تو کیا مسجد کے اندر ہم موبائل پر اگر؟
نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، مدنی چینل جو ہے وہ مسجد کے اندر چلانا یا فنائے مسجد میں ایسے مقام پر چلانا کہ جس کو دیکھ کے پتہ چلے کہ مسجد کے اندر مدنی چینل چلایا جا رہا ہے،
جی
تو اس کی دارالفتاء اہل سنت کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔
مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا، بہت ساری اہم باتیں ہمیں اس حوالے سے سیکھنے کو ملی، بالخصوص آج ہم نے اپنے سلسلے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معراج کا تذکرہ ہے، چند باتیں اس پر کی ہیں ورنہ تفصیل تو بہت ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔